تكبير.
الله أكبر.
نعره رسالات
يا رسول الله.
نعره حيدري
نعري.
حسينية
زندباد.
حسينية
زندباد.
حسينية
زندباد.
يزيدية
مرتضى.
يزيدية
مرتضى.
يزيدية
مرتضى.
إبراهيم محمد وآل محمد وآواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وراء خشنودية جناب فاطمة الزهراء وآواز بلند صلوات. خشنودي مولا امام العصر امام الزمان معاذ بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، مکتب اہل بیت کے تعارف کے موضوع پر میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات کو پیش کروں، اور ظاہر ہے کہ آج یہ سیکنڈ لاسٹ اسپیچ ہے، اس کے بعد زیارت کی ایک مجلس ہے، کل تو ظاہر ہے کہ خاک اڑانے کا دن ہے اور صرف گریہ اور ماتم کا دن ہے. برادران عزیز، کل میں نے گزارش کی تھی کہ جہاں تک ہمارے مکتب اور مسلک کا تعلق ہے، مکتب اہل بیت کا تعلق ہے، اس میں مواخذ شریعت جنہیں بنایا گیا یا جنہیں مانا گیا وہ چار ہیں. اس کے اندر قرآن، سنت اور اجماع اور ساتھ ساتھ عقل کی بات کی گئی کہ قرآن مجید کے اندر کوئی آیت اگر موجود ہے کسی حکم کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ سر تسلیم خم کرے، وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرے اور اسے ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جیسے ماخذ قرار دیا وہ سنت پیغمبر، اور اسی کے ذیل میں پھر معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ سب کے سب اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں، جس کو پھر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. قول معصوم کا مطلب جو معصوم نے کہا، فعل معصوم جو معصوم نے کر کے دکھایا، اور تقریر معصوم کا مطلب اوریٹری نہیں ہے، تقریر معصوم کا مطلب ہے سکوت معصوم، یعنی معصوم کا خاموش رہ کر کسی بات کی تائید کرنا، یہ بھی حجت ہے. یعنی کوئی فعل اگر معصوم کے سامنے انجام دیا جائے اور معصوم نہ روکے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ معصوم اس سے متفق ہے، ورنہ معصوم کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ کام غلط تھا تو اس سے روکتے. لہذا تقیہ کے موضوعات یا تقیہ کے موارد جو ہیں ان کو اگر مستثنا کر دیا جائے، ایگزمپٹ کر دیا جائے، تو اس کے بعد یہ والی کیٹیگری بھی سنت ہی کے اندر شامل رہتی ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں ہو گئیں، سنت معصومین ہو گئی، اور اس کے بعد جو دو چیزیں رہ جاتی ہیں ان میں ایک اجماع اور چوتھے عقل. اور عقل کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ مسلمات عقل کہ جن کے لیے ہمیں کسی اختلاف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بئی معنی کہ دنیا کے تمام عقلاء اگر کسی چیز کے اوپر متفق ہیں، اگر سارے کے سارے انٹلیکچوئلز کسی بات پر متفق ہیں، یعنی بات اتنی آبویس اور اتنی سامنے کی ہو کہ اگر کوئی دیہات کا رہنے والا، کوئی ولیج کا رہنے والا، کوئی کنٹری مین ہے، اسے بھی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اگر کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اسے بھی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسل کوئی ویلیو ہے. تو جب یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے تو ماننا پڑے گا کہ خالق عقل بھی اس بات سے متفق ہوگا. اور اسی کے اندر پھر ان تمام چیزوں کو لیا جاتا ہے کہ مثلا ظلم بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری بات ہے، امانت اچھی چیز ہے، آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ تمام ویلیوز جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا اختلاف انسانوں کے درمیان نہیں پایا جاتا، اور اتنا اتفاق پایا جاتا ہے، اتنا اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس میں کسی مذہب اور کسی دین کی بھی قید نہیں ہے. اگر ایک انسان مسلمان ہے تو بھی وہ ظلم کو برا سمجھتا ہے اور عدل کو اچھا سمجھتا ہے. اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی ظلم کو برا سمجھتا ہے اور عدل کو اچھا سمجھتا ہے. اگر کوئی یہودی ہے وہ بھی ظلم کو برا کہتا ہے اور عدل کو اچھا کہتا ہے. یعنی یہ اتنی مسلمہ حقیقتیں ہوتی ہیں کہ اگر ظالم بھی ظلم کرنا چاہتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو ظالم کہلوانا پسند نہیں کرتا. آپ نے غور فرمایا، یعنی اگر آپ یزید کو بھی پوچھیں، اگر آپ صدام کو بھی پوچھیں کہ کیا تم نے ظلم کیا، تو وہ اپنے ظلم کرنے کے باوجود اپنے ظلم کو ظلم ہی کہنا چاہے گا، وہ اسے عدل ہی سے تعبیر کرے گا. اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور آپ اس کے سامنے یہ پوچھیں کہ کیا تم نے جھوٹ کہا ہے، تو وہ جھوٹ کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے باوجود خود کو جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتا. اگر ایک انسان دہشت گردی کر بھی رہا ہے تو دہشت گردی کرنے کے باوجود دہشت گردی کے لفظ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ خود کو دہشت گرد کہلوانا پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ چاہے چھوٹے گنڈے ہوں چاہے بڑے گنڈے ہوں، جتنے بھی ظلم کرنے والے اور دہشت گردی کرنے والے ہیں وہ اعلان یہی کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ہمارا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے غور فرمایا، کچھ عناوین اور کچھ ٹائٹلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اتنی نفرت کی جاتی ہے کہ خود اس کا ارتکاب کرنے والے، خود وہ جو اس کو کمٹ کر رہے ہیں، خود جن کے ایکشنز کے اندر وہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ایسا کہلوانا پسند نہیں کرتے. لہذا بدترین ظالم وہ اپنے آپ کو عادل کہلوانا چاہتا ہے، بدترین جھوٹا وہ اپنے آپ کو سچا کہلوانا چاہتا ہے، بدترین خائن ڈس آنےسٹ انسان وہ اپنے آپ کو کہلوانا آنےسٹ ہی چاہتا ہے. یہ وہ ویلیوز ہیں کہ جس کے اوپر انسانوں کا اتفاق ہے. یہ اچھی ویلیوز ہیں، یہ بری ویلیوز ہیں، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا. چاہے کوئی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. مسلمات عقلیہ، جس کے لیے قاعدہ بیان کیا گیا کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ ہر وہ چیز کے جس کا حکم عقل انسانی دیتی ہے اسی کا حکم شریعت اسلام بھی دیتی ہے، اس وضاحت کے ساتھ جو میں نے ابھی بیان کی. البتہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور آج جہاں تک ہمیں جانا ہے وہ خود ہمارے زمانے کے امام ہیں. مکتب اہل بیت کے تعارف میں میں امام زمانہ کا کچھ تذکرہ آج کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ منتقم خون امام مظلوم ہے اور جن کا تذکرہ ابھی مرثیہ کے اندر بھی کیا گیا. لہذا یہ ابتدائی کچھ گزارشات میں وائنڈ اپ کر کے اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اب آخری ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے اجماع. جہاں تک مکتب اہل بیت کا تعلق ہے، مکتب اہل بیت اجماع، اجماع کا مطلب آپ کیا کہیں گے؟ کنسنسس. وہ والا کنسنسس نہیں کہ جو ابھی میں نے گزارش کی، ایسا نہیں. ایسا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اجماع کا مطلب کیا ہے؟ برادران اہل سنت کے پاس اجماع کا ایک الگ مطلب ہے، ہمارے پاس ایک الگ مطلب ہے. اجماع کا مطلب برادران اہل سنت کے پاس یہ ہے کہ کچھ افراد کا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا. اگر وہ متفق ہو جائیں تو وہ حکم خدا بن جائے گا، حکم شریعت بن جائے گا. جبکہ جہاں تک تشیع کا تعلق ہے، مکتب اہل بیت کا تعلق ہے، نظریہ کیا ہے، آئیڈیولوجی کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا بھی اگر کسی بات میں متفق ہو جائے اور معصوم اس کے مخالف ہو تو وہ کبھی بھی حکم خدا نہیں بن سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر دو افراد بھی کسی بات پر متفق ہیں اور ان میں ایک امام معصوم ہے اور ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہو، اور فقط دو افراد اس بات پر متفق ہو جن میں ایک امام معصوم ہے، وہ حتماً حکم خدا کہلائے گا چونکہ معصوم کی تائید موجود ہے. لہذا تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں کہ کتنے افراد نے اس کی تائید کی، ہمارے نزدیک یہ میٹر کرتا ہی نہیں ہے کہ کتنے افراد نے تائید کی، کتنے افراد نے مخالفت کی. ہمارے نزدیک جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ معصوم نے تائید کی یا معصوم نے مخالفت کی. اگر معصوم نے تائید کی تو ساری دنیا مخالف ہو تب بھی ہم معصوم کے ساتھ ہیں، اور اگر معصوم نے مخالفت کی تو ساری دنیا بھی اگر کسی چیز کی فیور کر رہے ہم اس کی فیور نہیں کر سکتے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. کہ حبیب اس بات کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے اور سمجھا دیجئے کہ لا يستوي الخبيث والطيب, پاک اور نجس کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے, چاہے نجس کی کثرت کتنا ہی حیرت میں دوسروں کو ڈالے مگر پاک پاک رہے گا, مختصر ہونے کے باوجود پاک رہے گا, اور خبیث خبیث رہے گا چاہے اس کی کثرت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. لہذا تعداد کی بنیاد پر اگر آپ فیصلہ کرنے بیٹھے اور یہ دیکھیں کہ کتنے افراد نے تائید کی تو برا مت مانیے گا. آج بھی اگر ریفرنڈم کرایا جائے یا الیکشن کروایا جائے تو اسلام تو ہار جائے گا. پوری دنیا کے اندر جتنی پاپولیشن ہے, ہر انسان اگر ایک ووٹ ڈالے اور ہر ایک اپنے اپنے دین کو ووٹ ڈالے تو آپ یاد رکھیے گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا, کہ اسلام بہرحال جیت تو نہیں سکے گا. اور اسلام کا کیا کہنا, یہ تو آج تو پھر بھی شاید ایک آدھ ارب ووٹ نام کے مسلمانوں کے مل جائے, مگر جس زمانے میں پیغمبر اکرم نے یہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ, اس موقع پر اگر کسی نے کہا ہوتا کہ اے محمد ٹھیک ہے ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں, اگر آپ الیکشن میں ووٹ زیادہ حاصل کر لیں تو ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے. اور پیغمبر اکرم بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب, اگر یہ بات ہے تو میں الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں, اور الیکشن کرو اور میری بات کے اوپر دیکھو کہ کتنے ووٹ مجھے ملتے ہیں. تو آپ اطمینان رکھیے, شاید پیغمبر اکرم کو 5-6 سے زیادہ ووٹ نہ ملتے اس موقع پر, یا جناب خدیجہ کا ووٹ ملتا, یا مولا کا ووٹ ملتا, یا محسن رسول ابو طالب کا ووٹ ملتا, یہ 3-4 ہی ووٹ ملتے, باقی سارے تو اگینسٹ میں ووٹ جانے والے تھے. چاہے بعد میں کوئی کتنا ہی صدیق بن جائے, کوئی کتنا ہی کسی لقب سے ملقب ہو جائے, لیکن یہ تو طے نا, یہ تو طے کہ اس موقع پر اگر جب پیغمبر اکرم نے کہا تھا اگر یہ بیلٹ باکس سے ووٹ نکالے جاتے تو پھر کیا ہوتا, وہ 3-4 ووٹ نکلتے, باقی تو سارے پیغمبر اکرم کے اگینسٹ ہی ہوتے. تو آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز, حقانیت کبھی ووٹ کی محتاج نہیں ہوتی ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میری سپورٹ میں آ جائے تو مجھے اپنے موقف کی سچائی میں جتنا یقین ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر سب میرے مخالف ہو جائیں تو میرے موقف کی سچائی میں مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادر عزیز, یہ تعداد وغیرہ, یعنی آپ غور فرمائیے کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی الہی عہدہ ووٹوں کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہو سکے. اگر پوری دنیا پروردگار عالم کے خلاف ووٹ دے دے کہ پروردگار تیرا آج سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے, ہم تجھے نہیں مانتے, اور تو الیکشن ہار گیا, تو کیا پروردگار کہے گا کہ ہاں صاحب میں جمہوریت میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں, لہذا اگر تم سب نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے میں سسپینڈ ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے بتائیے, جو آپس کی قراردادیں ہوتی ہیں کہ کون صدر ہوگا کون سیکرٹری ہوگا, یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو کر سکتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے ہوا کرے گا, لیکن جہاں تک الہی عہدوں کا تعلق ہے اس کا کوئی تعلق ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے, وہ ایسی حقیقت ہے کہ جو رہے گی کوئی مانے تب بھی اور نہ مانے تب بھی. یعنی اگر پوری دنیا مل کر اگر خدا کے ایک ہونے کا اقرار کر لے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر سب مل کر انکار کر دے تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. خدا کو خدا مانو تاکہ تم واحد اور مسلمان بن جاؤ, اگر نہیں مانو گے تو تم مشرک کہلاؤ گے, خدا کی خدائی پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور سب مل کر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو تاکہ تم مسلمان کہلاؤ, اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو انہیں کوئی فرق نہیں رہے گا پڑے گا, وہ اسی طرح رسول رہیں گے, تم کافر ہو جاؤ گے. اور سب مل کر علی کی ولایت کا کلمہ پڑھو تاکہ مومن بن جاؤ, اور اگر نہیں پڑھو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے, وہ کل بھی کل ایمان تھے ہمیشہ کل ایمان رہیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ فرض کیجئے 2-4-5-10 افراد ایسے ہیں کہ جو کسی بات پر متفق ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں امام کون ہے, لیکن ہے ان میں کوئی امام, اس بات کا یقین ہے, اجماع کو اس سے تعبیر کیا گیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت بریفلی فقط میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہ کسی عالم دین کے اوپر آپ کو اعتبار ہے, اطمینان ہے کہ اگر وہ مسئلہ شرعی بیان کرے تو اس نے صحیح ہی بیان کرنا ہے, وہ غلط بیان نہیں کرے گا. اگر آپ نے اسے خود سن لیا تب تو ٹھیک ہے, آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ موجود ہے. لیکن آپ فرض کیجئے کہ آپ نے 10-15-20 علماء سے ایک مسئلہ سنا اور آپ کو نہیں معلوم کہ ان 15-20 علماء میں وہ عالم کون سا ہے, لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ عالم ان میں موجود ضرور ہے, یہ معلوم ہے, یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا ہے. تو آپ نے کہا کہ جب یہ 15 کے 15 اس بات پر متفق ہے, میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کیا فرض کیجئے کہ آپ کو پتا چلا کہ یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت مثلاً 20-25 علماء آئے ہوئے ہیں باہر سے, اور مثلاً انہی میں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ بہت محترم شخصیت ہیں اور میرے پر احسان زیادہ ہے لہٰذا میں ان کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں, مولانا صادق حسن صاحب بھی اس میں موجود ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ لیسٹر میں پڑھ رہے ہیں یا برمنگم میں پڑھ رہے ہیں یا اسٹین مور میں پڑھ رہے ہیں یا کہاں پہ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے جتنے بھی آئے تھے, جو لیسٹر میں آیا اس سے بھی پوچھ لیا, جو برمنگم میں آیا اس سے بھی پوچھ لیا, جو اسٹین مور میں آیا اس سے بھی آپ نے پوچھ لیا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود کہاں پر ہے, مگر جتنے آئے تھے ان سے پوچھ لیا تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ جس پر مجھے اطمینان ہے اس نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا ہے. اس کو کہا جائے گا اجماع. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اجماع پلٹ گیا سنت کی طرف, کہ اجماع کسی تعداد کا نام نہیں ہے, اجماع نام ہے معصوم سے حاصل ہونے والی بات کے یقین کا, اگر چاہے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ہو تو اسٹیٹمنٹ, اور اگر اس طریقے سے کسی مجموعے کے اندر پتا چلے کہ امام معصوم موجود ہے تو وہ بات بھی حدیث ہی کا درجہ حاصل کر لے گی نقل بالمعنی کے ماتحت. بہرحال یہ اجماع کا مطلب قرار پائے گا, قرآن, سنت, اجماع اور عقل, انہی پر تحقیق کرنے کا نام ہے اجتہاد, اور مراجعین اور مجتہدین اسی پر تحقیق کرتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب برادران عزیز آگے بڑھیے, یہ سارے کا سارا جو غیبت کا معاملہ ہے, غیبت کے زمانے میں اس طریقے سے اجتہاد کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو خود پانچویں امام اور چھٹے امام نے یہ ٹریننگ تو پریکٹیکلی شروع کر دی تھی تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی قسم کی زحمت اور پریشانی نہ ہو, لہذا ہمیں باقاعدہ اس قسم کے جملے احادیث معصومین کے اندر ملتے ہیں. مطلب پانچویں امام نے, چھٹے امام نے اپنے با صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریق, کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں پرنسپلز بیان کریں, اصول بیان کریں, اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس میں سے برانچز نکالتے چلے جاؤ, تم ان کے ذریعے سے مزید مسئلوں کو حل کرتے چلے جاؤ. اور اسی لیے امام نے اپنے با صحابہ کو, اپنے با ساتھیوں کو جن پر امام کو اعتماد تھا, یہ تک جملہ کہا, یا ابان اجلس فی المسجد المدینہ و ابت الناس, اے ابان بیٹھو مسجد نبوی کے اندر اور لوگوں کو مسئلہ بیان کرو. تو ابان نے کہا, مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں مسئلہ بیان کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ٹریننگ دے رہے تھے, اس لیے امام کہتے ہیں انی احب ان ارى مثلک فی شیعتی, اے ابان بیٹھو مسجد نبوی کے اندر مسئلہ بیان کرو, اور یاد رکھو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے اور بھی قابل اور ٹیلنٹڈ افراد آگے آئیں اور میرے ماننے والوں میں ایسے افراد پیدا ہو جو ہمارے علوم کو سمجھ کر دوسروں تک منتقل کر سکیں. آپ نے غور فرمایا تو اس کی بنیادی ٹریننگ خود پانچویں امام نے, چھٹے امام نے دی تاکہ وہ راستہ ہموار ہو جائے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اب برادران عزیز آئیے زمانے کے امام کے اوپر, ظاہر ہے کہ اسی امام کا تو ہمیں انتظار ہے, یہی امام تو وہ ہے کہ جو آنے کے بعد انتقام کرب و بلا لینے والا ہے, یہی امام تو وہ ہے کہ جو آنے کے بعد عدل و انصاف کو نافذ کرنے والا ہے, یہی امام تو وہ ہے کہ جو ظلم کو ختم کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے مختلف آیتوں کے اندر جو معصومین نے اس کی تشریح کی خصوصیت کے ساتھ, اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا اگر آپ سورہ بقر کو دیکھیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ جو آیت کے اندر کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, اور یہ متقین کون ہے, پھر ان کی صفتیں بیان کی گئیں, اور ان میں پہلی صفت بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو غیب میں, بہت ساری چیزیں غیب میں. معصوم نے اس آیت کے ذیل میں اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ, یوں تو تمام غیب اس میں شامل ہیں, مگر خصوصیت کے ساتھ جس غیب کی طرف پروردگار نے متوجہ کیا ہے وہ غیب کوئی اور نہیں ہے, خود زمانے کے امام کا غیب ہے. جو آخری زمانے کا امام ہوگا وہ پردہ غیبت میں ہوگا, اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یؤمنون بالغیب, یعنی غیبت کے آغاز سے پہلے معصوم اس غیبت کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ غیب جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یوں تو اگر آپ دیکھیے تو خود پروردگار عالم غیب میں, پروردگار عالم غیب میں, ایسا تو نہیں کہ غیب میں نہیں ہے. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر ہم خداوند متعال کو مانتے ہیں تو پروردگار عالم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, پروردگار عالم کے وجود کو ہم نے عقل کے ذریعے سے سمجھا ہے، پروردگار عالم کے وجود کو ہم نے دلیل کے ذریعے سے سمجھا ہے، اور اندر جو فطرت کی آواز ہے وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، لہذا ہم پروردگار عالم کے وجود کو مانتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھا ہے پروردگار عالم کو؟ قتل نہیں دیکھا. اسی طریقے سے اگر آپ پیغمبر اکرم کی بات کریں تو پیغمبر اکرم کو دیکھنے والوں نے دیکھا ماضی میں، مگر کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھا؟ بہت توجہ کیجیے گا، کیا ہم نے پیغمبر اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہم نے پیغمبر اکرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی، انہوں نے پیغمبر کی صورت کو دیکھا، پیغمبر اکرم کی آنکھوں کو دیکھا، پیغمبر اکرم کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر اکرم کے بالوں کو دیکھا، پیغمبر اکرم کے وجود کو دیکھا، مگر کیا پیغمبر اکرم کی آنکھوں پر ایمان لانا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم کے بالوں پر ایمان لانا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم کی صورت پر ایمان لانا ہے؟ جی نہیں، پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے. اور نبوت اور رسالت نظر آنے والی چیز نہیں ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں، جس چیز کو قبول کرتے ہیں عقیدے کے طور پر، وہ رسالت ہے، وہ نبوت ہے، جو پیغمبر اکرم کا عہدہ ہے، جس کے اندر پیغمبر اکرم کا وجود گویا فنا ہو چکا ہے، وجود ہی فنا ہو چکا، جس عہدے کی ادائیگی کے لیے اور اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے. تو پیغمبر اکرم کو آپ وجود شخص کے اعتبار سے دیکھیے تو ماننے کا حکم تو نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے اس عہدے کو ماننے کا حکم ہے. لہذا اگر پیغمبر اکرم کے اس منصب پر بھی جو ایمان ہے وہ غیب کے ساتھ ہی تھا، ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ آئیے تیسرے اہم عقیدے کی طرف، قیامت، تو یہ قیامت کے نظر آ گئی آنکھوں سے، قیامت نظر آئے گی، قیامت برپا ہوگی، جنت، جہنم، پل صراط، برزخ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ بھی غائب ہے. پروردگار عالم کا وجود ایسا غائب ہے کہ نہ ماضی میں نظر آیا، نہ مستقبل میں نظر آیا، اور نہ ہی حال میں نظر آئے گا. پیغمبر اکرم کا وجود شخص کے اعتبار سے کبھی آپ دیکھیے تو ماضی میں دیکھنے والوں نے دیکھا، مگر بہرحال اب قیامت ہی کے اندر ملاقات ہوگی، قیامت سے پہلے تو نہیں یا رجت کے پیریڈ میں. لیکن جہاں تک زمانے کے امام کا تعلق ہے، اس میں غیبت کس شان کے ساتھ ہے کہ اس وقت غیبت ہے مگر ماضی میں بھی دیکھنے والوں نے دیکھا اور مستقبل میں بھی دیکھنے والے دیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ امام زمانے کو نہ ماضی میں کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی مستقبل میں کوئی دیکھنے والا ہو. امام کو ماضی میں بھی دیکھنے والوں نے دیکھا اور مستقبل میں بھی دیکھنے والے دیکھیں گے. تو جب ہم اس غیب کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں پروردگار عالم کے وجود کو کہ نہ ماضی میں کسی نے دیکھا نہ مستقبل میں کوئی دیکھنے والا ہے، جب نبوت کو ہم قبول کرتے ہیں کہ جس میں اگر دیکھا بھی تو ماضی میں دیکھا، تو امام زمانہ کو ماننے میں کس قسم کا تکلف ہو سکتا ہے کہ جس میں فقط حال میں ایز ایٹ پریزنٹ، یہ غیب کا زمانہ ہے، نہ ماضی میں غیب تھا نہ مستقبل میں غیب ہونے والا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان دوست توجہ کریں، رے غیبت کے حوالے سے علماء نے اور خصوصیت کے ساتھ علامہ جوادی نے دو تین مقامات پر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ایک ہے غیبت شخص اور ایک ہے غیبت شخصیت. یعنی اگر شخصیت کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو غیبت ہے یا شخص کے اعتبار سے غیبت ہے. مثلا اگر ایک شخص ڈاکٹر ہے اور اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو کیا مجھے معلوم ہے کہ کون ڈاکٹر ہے؟ اگر ایک شخص انجینئر ہے تو کیا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ وہ انجینئر ہے؟ جی نہیں. اگر ایک شخص لائر ہے، ایڈوکیٹ ہے، تو کیا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ہے؟ جی نہیں. اگر ڈاکٹر اپنا سفید کوٹ پہن کر آئے تو پتا چلے کہ وہ ڈاکٹر ہے. اگر لائر اپنا کالا کوٹ پہن کر آئے تو پتا چلے کہ وہ لائر ہے. اگر عالم اپنی ابا قبا اور امامے کے ساتھ آئے تو پتا چلے کہ شاید وہ عالم ہے. آپ نے غور فرمایا، لیکن اگر یہ ظاہری علامتیں نہ ہو تو کیا ہم پہچان پاتے ہیں کہ کس کی شخصیت کون سی ہے؟ امام زمانہ کے باب میں کیا ہے، غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت بھی غیبت شخص نہیں ہے، غیبت شخصیت ہے. یعنی اپنے وجود کے ساتھ امام زمانہ موجود ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں، بعض صورتوں میں مسجد جمکران میں آتے ہیں، مسجد سہلا میں آتے ہیں، ان تمام موقعوں پر امام آتے ہیں، لہذا موجود ہوتے مگر لوگ نہیں پہچان پاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے مثلا ایک شخص سامنے موجود ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہا بالکل یہی معاملہ امام زمانہ کے ساتھ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اس کے بعد بہت سے افراد یہ کہیں گے کہ ارے ان کو تو ہم نے دیکھا تھا, ارے ان کی تو ہم نے زیارت کی تھی. تو وہ زیارت کس عنوان سے تھی؟ کہ معلوم نہیں تھا کہ یہی امام زمانہ ہے. تو پردہ غیبت چاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شخصیت کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور سب کو پتا چل جائے کہ یہی شخص وہ شخصیت ہے کہ جس کا نام مہدی منتظر ہے. اب آگے بڑھیے کہ غیبت کے زمانے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو ماننے والوں کی بیان کی گئی, اور یہ ماننے والوں کی ذمہ داریاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں کوشش کرنا. توجہ کیجیے, شیخ عباس قمی نے منتہا الاعمال کے اندر اور اسی طرح سے دوسرے علماء نے امام زمانہ کے چیپٹر میں مختلف ذمہ داریاں ماننے والوں کی امام زمانہ کے حوالے سے گنوائی ہیں. ان ذمہ داریوں کے اندر مثلا ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں. امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں, امام کے صدقے میں تو ہم سلامت ہیں, پھر امام کی سلامتی کے لیے دعا کیوں کریں؟ حضرت غور فرمائیے برادران عزیز, کیا واقعا سلامتی کی دعا صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی شخص خطرے میں ہو اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے؟ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کئی مرتبہ دعا اس لیے بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی وفاداری کا اعلان کرنا چاہتا ہے, اپنی لائلٹی کا اعلان کرنا چاہتا ہے. مثلا بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہونے والی ہیں مگر اس کے باوجود ان کی دعا کی جاتی ہے. درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھیے, مطلب کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر. تو کیا آپ کی دعا کی احتیاج ہے کہ جب آپ دعا کریں گے اس کے بعد رحمت آئیں گی؟ اور اگر ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا تو رحمتیں نہیں آئیں گی؟ جی نہیں. یہ دعا کس لیے؟ یہ دعا اسی لیے کہ اے پروردگار یہ تو تیرا فعل ہے کہ تو مسلسل رحمتیں نازل کر رہا ہے, مگر جو تیرا کام ہے اے پروردگار میں بھی اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے میں بھی وہی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. مثلا اگر آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو آخری امت کے لیے تھی کہ وب اس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے پروردگار, حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اس آخری زمانے میں اس رسول کو بھیج جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. تو اے ابراہیم خلیل خدا, اگر آپ دعا نہ کریں تو کیا پروردگار اس رسول کو نہیں بھیجے گا؟ تو ابراہیم کہیں گے کہ یقیناً بھیجے گا. تو پھر آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی دعا کی ضرورت تو نہیں ہے. ابراہیم بھی یہی کہیں گے کہ جس آخری نبی کو خدا بھیجنا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ پروردگار کو کتنا محبوب ہے, وہ تو بھیجے گا, مگر میں اس دعا کے ذریعے اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا ہوں. کہ بالکل اسی طریقے سے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کر کے گویا اپنی وفاداری کا اعلان کرو, ورنہ سلامتی دینے والا تو وہی خدا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس امام کو سلامت رکھے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مزید آگے بڑھیے کہ مثلا یہ تو امام زمانہ کی سلامتی کے حوالے سے ہو گیا کہ انسان دعا کرے, اور خصوصیت سے اس کے لیے وہ دعا جو خود معصوم نے بتائی جو آپ پڑھتے بھی ہیں کہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن, وہ والی دعا اس کی خاص تاکید آئی. اور یہ بہت اچھا کام ہے کہ بار بار اس دعا کی تکرار کی جائے اور اس دعا کو پڑھا جائے. اور آگے بڑھیے کیا کوئی اور بھی ذمہ داری بیان کی گئی؟ دو اور ذمہ داریاں میں گنواؤں اور آگے بڑھ جاؤں. ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی گئی کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالو. کہ تم ان سے محبت کرتے ہو تو صدقہ نکالو. پھر وہی بات کہ ہم صدقہ نکالیں نہ نکالیں, پروردگار عالم ان کی سلامتی کا ضامن ہے, مگر اس کے ذریعے سے کس چیز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ اس اٹیچمنٹ کو کہ دیکھو تم اپنے امام کے ساتھ اٹیچ رہو, واقعا تم اپنے امام کی سلامتی چاہتے ہو عملی طور پر. اس کا اظہار کس طرح سے کر سکتے ہو؟ زبان سے, دعا کے ذریعے, اور کچھ صدقہ نکال کر بھی. اگر تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو, اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو تو ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہو. اسی طرح اگر زمانے کے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ نکالو. اسی طریقے سے کہا گیا کہ انسان, یہ معصوم نے بیان کیا کہ انسان امام زمانہ کے لیے, زمانہ غیبت میں امام زمانہ کے لیے نیابت میں کسی کو حج پر بھیجے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا واجب حج کیا. اگر خود کا واجب حج باقی ہو تو وہ کیا کسی کو نیابت پر حج پر بھیجے گا؟ لہذا معصوم نے تاکید کی کہ دیکھو امام کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام کے بہاف پر کسی کو حج پر بھیجو، یا خود کرو یا کسی کو حج پر بھیجو. کا اور کیا ذمہ داری؟ کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ امام کے غم میں انسان محزون رہے، غم زدہ رہے. کیا مطلب غم زدہ رہے؟ غم زدہ رہے کا کیا مطلب؟ اگر آپ فرض کیجئے کہ ایک انسان اس کا بیٹا پڑھائی کے لیے کسی دوسرے جگہ پر چلا جائے، مثلا آپ لندن میں رہتے ہیں اور آپ کا بیٹا پڑھنے کے لیے نیو یارک چلا جائے، آپ فرض کیجئے کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کی اولاد میں سے کوئی بیاہ کر رہی، آپ کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو گئی دارالسلام کے اندر، وہ دارالسلام کے اندر ہے، تو اگر یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے، ممکن ہے کہ آپ فون پر کانٹیکٹ میں بھی ہوں، مگر اگر آپ سے کوئی پوچھے، مثلا خصوصیت کے ساتھ مائیں اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ کا چہرہ اداس ہے، وہ کیا کہے گی؟ کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، میری بیٹی میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، میرا بھائی میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. جب وہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو یہ جدائی مجھ پر شاخ ہے، یہ جدائی مجھ پر گرا ہے. کہ اگر واقعاً تم اپنے زمانے کے امام سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اولاد کی جدائی پر تو تم گریا کرو اور زمانے کے امام کی جدائی پر گریا نہ کرو؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادر عزیز، تاکہ اس طریقے سے انسان متوجہ رہے. دعائے ندبہ کی کیوں تاکید آئی اتنی زیادہ؟ کہ انسان دعائے ندبہ پڑھے، دعائے ندبہ پڑھے، ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھے، غدیر کے دن بھی دعائے ندبہ پڑھے، عید کے دن بھی دعائے ندبہ پڑھے، چاہے فطر ہو چاہے بقر، دعائے ندبہ پڑھے. کیوں؟ تاکہ وہ امام کے غم میں غمزدہ رہے، اظہار حزن کرے، غم کا اظہار کرے کہ مولا آپ کی جدائی ہم پر شاک ہے. اور اسی لیے بار بار آپ دعائے ندبہ کے اندر دیکھیے، اس کے اندر مختلف انداز سے امام زمانوں کو یاد کیا گیا ہے، پورا مرثیہ ہے اس دعائے ندبہ کے اندر. اب اس کے بعد دوسرا پہلو آ جاتا ہے، ایک اور پہلو، کہ ٹھیک ہے جب یہ غیبت ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ظہور ہو جائے گا. جب تک ظہور نہیں ہوتا تب تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے. اور جب انتظار کی بات آئی تو فوراً اعتراض ہمارے سامنے آ گیا. اور وہ کیا اعتراض آیا؟ اعتراض کیا آیا ہمارے سامنے؟ کہ ایک مرتبہ پھر پورے تشیع کو سسپینڈ کر کے رکھ دیا، جتنے بھی شیعہ ہیں ان سب کو سسپینڈ کر کے رکھ دیا اس انتظار کے عقیدے نے. انتظار کا مطلب کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، ہم کو کچھ نہیں کرنا، وہ آنے والا آ کر کرے گا، وہ آنے والا آ کر کرے گا، ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعاً انتظار معطل ہونے کا نام ہے، انتظار سسپینڈ ہونے کا نام ہے، انتظار اس بات کا نام ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حدیث کے اندر یہ جملہ نہ آتا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ زمانے کے امام کا انتظار کرنا سب سے بڑی اور فضیلت والی عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ کرنا ہے تب وہ عبادت ہے. انتظار کا مطلب اپنے آپ کو سسپینڈ کرنا نہیں. اور علامہ ذیشان حضرت جوادی نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی. انہوں نے فرمایا کہ آپ فرض کیجئے کہ اگر ذاکر کو آنے میں تاخیر ہو جائے اور جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ انتظار کس طریقے سے کریں گے؟ پیش امام کو آنے میں تاخیر ہو جائے، پیش امام نہیں آیا اور لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ انتظار کس طرح سے کریں گے؟ ان کا انتظار کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ کہ مثلاً وہ صف بچھا دیں گے، مثلاً وہ مسلح بچھا دیں گے، پنکھا چیک کر لیں گے کہ کام کر رہا ہے یا نہیں، ٹیوب لائٹ چیک کر لیں گے کہ آیا اس کے اندر روشنی ہے یا روشنی نہیں ہے. اگر ذاکر کا انتظار ہو رہا ہے تو مائک کو چیک کر لیا جائے گا، ممبر کو تیار کر لیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ آنے کے بعد پھر اس کو انتظار نہ کرنا پڑے، ورنہ اگر وہ آئے اور پتا چلا صفے نہ بچھی ہو اور وہ کہے کہ صاحب اب تک میں نہیں آیا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ کہے کہ صاحب ہم تو انتظار کر رہے تھے. ذاکر آئے کہے کہ صاحب یہ تو مائک ہی کام نہیں کر رہا، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. پتا چلا لائٹ کام نہیں کرے کہ آپ کیا کر رہے تھے اتنی دیر سے جب تک میں نہیں آیا تھا؟ آگے ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ انتظار کیسا ہے؟ مذاق خیز انتظار ہے. انتظار اس طرح کرو کہ پھر آنے والے کو آنے کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے، اس کا نام ہے انتظار. یعنی جب زمانے کے امام آئے، آپ فرض کیجئے اور ظہور ہو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمانے کے امام کہے کہ اچھا بھائی تم کیا کر رہے تھے اب تک؟ ہم کہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پوری طرح ٹرین ہو چکے ہوں گے. اچھا دیکھو وہ فلاں علاقے والے جو ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ فلاں علاقے والے نئے نئے مومن ہوئے، جاؤ اور جا کر ان کو غسل اور نماز کا طریقہ ذرا سکھا کر آؤ. کہا مولا یہ تو ہم کو خود نہیں معلوم، پہلے ہم کو سکھائے. کہا کہ کیا مطلب؟ تم تو میرا انتظار کر رہے تھے. کہا کہ ہاں مولا ایسے انتظار کر رہے تھے. آپ فرض کیجئے کہ مولا آئے اور کہیں کہ صاحب یہ بڑا یہ نئے نئے مسلمانوں کی ایک آبادی ہے, جاؤ بڑی مشکل سے وہ لوگ ایمان لائے اور جا کر ان کو بتاؤ کاروبار کیسے کرتے ہیں, امانت کیا ہوتی ہے, خیانت کیا ہوتی ہے. کہا مولا ہم نے کبھی خود کی ہو تو ہمیں پتا ہو کہ امانت کیا ہوتی ہے. کہا کیا مطلب, تم تو میرا انتظار کر رہے تھے. کہا مولا ایسا ہی انتظار کر رہے تھے, یعنی لکھا انتظار, خالی روکھا انتظار, یہ اتنا ڈرائی انتظار, اس طریقے سے انتظار. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ امام زمانہ کروانا چاہتے ہیں دوران غیبت خود کرو, اور جب وہ آ جائے تو وہ جہاں جہاں تمہیں بھیجے تم ان کے نمائندے بن کر اس کام کو آگے بڑھاؤ. اسی لیے دعائے افتتاح کی وہ جملے کہ جسے میں نے اپنے خطبے کا حصہ بنا لیا, دعا کا وہ جملہ, اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, کہ اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ عطا فرما کہ جس کے اندر تو عز و بہل اسلام و اہلا, اسلام اور مسلمانوں کو عزت حاصل ہو, فتذل و بہل نفاق و اہلا, اور اے پروردگار اس میں منافقین کو اور نفاق کو رسوا کر دے, ہیوملیٹ کر دے, اور اس کے اندر ہمیں کیا بنا, وتجعلنا فیھا من الدعاۃ الی طاعتک, اے پروردگار اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا ہمیں قرار دے, ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیری اوبیڈینس کی طرف دوسروں کو دعوت دے سکے. من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک, اور تیری راستے کی طرف آنے والوں کی رہنمائی کر سکے. وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ, اور اے پروردگار اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی بھی کرامتیں عطا فرما, دنیا کی اچھائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما. مگر وہ پہلی چیز کہ جس کی بات ہو رہی وہ کیا, وہ یہی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے کہے کہ اے پروردگار میں خود تیری اطاعت کر رہا ہوں اور میں دوسروں کو بلانا چاہتا ہوں, ایسے انتظامات فراہم کر کے میں اس کام کو انجام دے سکوں. آن بہاف آف ہوم, امام زمانہ کی طرف سے ان کے بہاف پر میں اس کام کو انجام دے سکوں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان خود اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. برادران عزیز آگے بڑھیے, دیکھیں واقعاً امام کے جو ظہور کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں. مثلا ایک یہی بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں کیا ہوگا, ظلم و جور عام ہو چکا ہوگا, ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہوگا. لہذا نتیجہ کیا نکلا, بعض افراد نے اس سے غلط نتیجہ نکالا اور باقاعدہ بڑی بڑی کیمپینز چلا دی اس کی بنیاد پر. اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ظلم ہوگا اتنا ہی امام زمانہ کا ظہور قریب آئے گا, تو ہم کیا کریں, ہم بھی ظلم کرنا شروع کرتے ہیں, دو ایک کو ہم بھی قتل کر دیں, دو پانچ کو ہم بھی لوٹ لیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ظلم زیادہ ہو جائے گا. چوری کرو, لوٹ لو, ڈاکہ ڈالو, یہ سب کرو تاکہ اس کے بعد ظہور قریب ہو سکے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں گویا پروردگار کہتا ہے کہ ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا, ڈیکوریٹ کر کے پیش کر دیا. وہ یا سبون انہم یوسنون صنعا, وہ سمجھ یہ رہے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا جبکہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی. اگر آپ غور فرمائیے کہ پہلے سے اطلاع دینے کا کیا پرپز ہوتا ہے, پہلے سے بتانے کا کیا مقصد ہوتا ہے, غور کیجئے برادران عزیز اس بات کے اوپر کہ مثلا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی آپ کا گھر جس اسٹریٹ کے اوپر ہے, مثلا اس قسم کے ریڈیو اسٹیشنز بھی آ گئے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, ہمارے لیے تھوڑی نئی چیز, البتہ آپ کو کراچی کے اندر بھی کامن ہوتا جا رہا ہے, تو آپ نے ریڈیو کھولا, آپ کو پتا چلا, کیا پتا چلا, آپ کو پتا چلا کہ صاحب فلاں فلاں جو اسٹریٹ ہے اس کے اوپر اس وقت ٹریفک بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر جائے گا پھنس جائے گا اس ٹریفک کے اندر, اور آپ کا گھر آتا ہے اسی سڑک کے اوپر, اس سڑک سے گزرنے کے بعد ہی آپ کا گھر آتا ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ چلے مجھے تو چونکہ پتا چل چکا ہے تو اب مجھے پھنسنا ہی پھنسنا ہے, لہذا میں لازمان اسی جگہ پر لے کر جاؤں, اپنی گاڑی کو پھنسا دوں. کہیے آپ نے کیا کہا, کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے لہذا میں نے یہی کر دیا. وہ آپ کو بتایا کس لیے تھا, کس لیے بتایا تھا, اس لیے نہیں بتایا تھا کہ جہاں سب پھنس رہے ہیں تو آپ بھی جا کر پھنسے, وہ بتایا اس لیے تھا کہ سب تو پھنسیں گے انہیں پتا نہیں ہے, مگر آپ کو تو بتایا جا چکا ہے, تو اللہ کے بندے کسی اور سڑک کو لو, کوئی دوسرا راستہ لو, وہاں پر جا کر پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرض کیجئے, جب یہاں پر تو مجھے نہیں معلوم, اتنی بارش کے اندر بھی میں نے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا, مگر ہوتے ہی ہوں گے ظاہر, اور کراچی کے اندر تو ہم نے ایسا بہت دیکھا کہ ذرا بارش ہوئی اور کھڈے ہی کھڈے ہو گئے, وہ جو سڑکیں تھیں بنی ہوئی سب کے سب کھد کر سامنے آ گئی کہ اس کا اصل انجام اور ماجرا کیا تھا, وہ راز کھل گیا. اچھا کیسے بنائی تھی, کس مٹیریل سے بنائی تھی. اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی صاحب جا رہے ہیں اور میں بتاؤں کہ صاحب اس راستے سے مت جائیے گا جس سے آپ روز جاتے ہیں, کیوں, کہ اتنے کھڈے اس کے اندر ہیں, اتنے گڑے اس کے اندر ہیں کہ آپ اطمینان رکھیے کہ وہاں سے جو گاڑی گزرتی ہے اس کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, وہ ٹائر پھٹ کر رہتا ہے اور آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی. تو نے کہا ٹھیک ہے صاحب, دیکھو کتنا محسن ہے میرا اور میں اس کی بات پر پورا پورا یقین رکھتا ہوں, لہذا وہیں سے جاؤں گا اور اسی گڑھے کے اندر اپنی گاڑی کو گھساؤں گا اور ٹائر کا پنکچر کرواؤں گا. تو کوئی عقل مند انسان اس کی تعریف کرے گا؟ تو کہتے کوئی ایسا اگر جاتا, کوئی ایسا اگر پھنستا کہ جسے معلوم نہیں تھا تب تو بات ٹھیک تھی, مگر آپ کو تو پتا چل گیا تھا. کیا آپ کو پتا چل گیا تھا تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. کہا کیا احتیاط کرنی چاہیے تھی؟ کہا یا تو کسی اور روڈ پر جاتے, یا اس روڈ پر بھی اگر آپ کو جانا ہے تو کوشسلی کہ گڑھا اگر آ رہا ہے تو تھوڑا دائیں سے نکل جائے, بائیں سے نکل جائے, اور اپنے آپ کو بھی بچائے, اپنی گاڑی کو بھی بچائے. یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ پتا بھی چل گیا تھا اور پھر بھی پھنس گئے. کہا یہی معاملہ ظلم کے حوالے سے جو خبر دی گئی ہے اس کا ہے کہ جنہیں نہیں معلوم ہے اور اگر وہ ظلم میں انوالو ہو کر ظالم بن جائیں تو شاید ان کے پاس کوئی عذر ہو, مگر اے آل محمد کے ماننے والوں تمہیں تو بتا دیا گیا کہ ایسا معاشرہ ہونے والا ہے, تم کہیں اس ظلم کے گڑھے میں پھنس کر اپنی عدالت کی گاڑی کا ٹائر پنکچر مت کروا لینا. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا یہ تمام جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہو جائے گا, اس زمانے میں وہ ہو جائے گا. اب یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دی, ورنہ آپ اس کو پھیلائیے, فحاشی بہت عام ہو جائے گی, فحاشی بہت عام ہو جائے گی. کہ اب تو امام نے کہہ دیا ہم کیا کریں, اب تو امام نے کہہ دیا کہ یہ تو عام ہو جائے گی تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس تھوڑی کوئی راستہ ہے. اور اس کے اندر آ گیا کہ مثلا مرد عورتوں جیسے ہو جائیں گے, عورتیں مرد جیسی ہو جائیں گی. کب تو امام نے کہہ دیا, اگر ہمیں نظر آ رہا ہے ہاں یہ تو امام نے کہا تھا, امام نے اسی لیے کہا تھا کہ جب دیکھو تو اپنے آپ کو بچاؤ, ایسا نہیں کہ انہیں جیسے ہو جاؤ. امام نے اس لیے نہیں کہا تھا. اس زمانے میں شراب بہت پی جائے گی, کہا تو امام نے کہہ دیا. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کر پینا شروع کر دو, امام نے یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا, بی کوشیس بی ویئر, اپنے آپ کو بچاؤ. اس زمانے میں مثلا یہ ہوگا وہ ہوگا, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بتائی اسی لیے گئی ہیں کہ اگر زمانہ ایسا آ جائے تو ایک تو یہ سمجھو کہ ظہور قریب ہے, مگر خبردار تم ان میں شامل مت ہو جانا. ایسا نہ ہو کہ امام کو آنے کے بعد پہلے تمہیں سدھارنا پڑے اور اس کے بعد دوسروں کو سدھارنے کی باری آئے. تم تو خود سدھر کر رہو تاکہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکو, عدالت کو نافذ کرنے والے بنو, ظلم کو نافذ کرنے والے نہ بنو. درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر آپ کربلا کے واقعے کے حساب سے دیکھیے, وہاں پر بھی امام زمانہ کو یاد کروایا گیا. کل آپ کس طرح سے ایک دوسرے کو پرسا دیں گے, اعظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصاب بن ابی الحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. کیا کہا گیا اس کے اندر, انداز ہے نا کہ کل اس طرح دن گزارو کہ تمہارے چہرے سے پتہ چل جائے کہ تم عزادار ہو. کل ہاتھ ملانے کا دن نہیں ہے, کل ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا دن نہیں ہے. کہ مردوں کے لیے خصوصیت سے ساتھ کہا گیا اپنی آستینیں چڑھا کر رکھو, کہ گریبان تمہارا چاک ہو. ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ یہاں کے موسم کے حساب سے, لیکن کم سے کم امام بارگاہ کے اندر, عزہ خانے کے اندر انسان کا طریقہ کار یہی ہو. اور کہا ایک دوسرے کو جب پرسا دو تو اس طرح سے پرسا دو کہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم, اللہ تمہارا اجر بھی زیادہ کرے اور ہمارا اجر بھی زیادہ کرے. بے مصاب بن ابی الحسین, جو حسین کی مصیبت پر ہم نے آنسو بہائے اس کے صدقے میں. اور پھر اس کے بعد وجعلنا وإياكم, خدا ہمیں بھی قرار دے اور تمہیں بھی قرار دے, کن میں, من الطالبین بصاره, جو حسین کا انتقام لینے والے ہیں ان میں ہمیں قرار دے. کس کے ساتھ؟ ما ولی الامام المہدی, امام زمانہ کے ساتھ. حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں خدا ہمیں بھی قرار دے جو آل محمد میں سے ہیں اور واقعا آل محمد میں سے ہیں. اور ذرا غور فرمائیے کہ امام زمانہ کو کن کن کا خون کا حساب لینا ہے, کن کن کے لیے انتقام لینا ہے. کربلا کے ہر شہید کے لیے. امام زمانہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے خون کا بھی انتقام لیا جائے گا, جان غلام حبشی کے خون کا بھی انتقام لیا جائے گا, مسلم بن اوسجہ اسدی کے خون کا انتقام بھی لیا جائے گا. مگر جب ان سب کے خون کا انتقام لیا جائے گا تو کیا علی اکبر کے خون کا انتقام نہیں لیا جائے گا؟ کیا زمانے کا امام عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا انتقام نہیں لے گا؟ کیا زینب کی چادر کا انتقام نہیں لے گا امام زمانہ؟ اور کیا زمانے کا امام اس بے شیر کے اس معصوم خون کا انتقام نہیں لے گا جس کے ماتم کے لیے ہم اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ یعنی اگر آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے, چاہے وہ کتنا ہی پتھر دل ہو, یہ رکھ دیں ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھ ماہ کے ننھے بچے کو بھی وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کون سا دل ہے جو متاثر نہ ہو؟ کون سا قلب ہے کہ جس پر اثر نہ ہو. یعنی عجیب ہے, ایک طرف ام رباب کی حسرت ہے لیکن آج شب عاشور ہے, شب عاشور. اور شب عاشور حسین مظلوم نے جب مختلف خیموں کا راؤنڈ کیا ہے, ہر بی بی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی, اور ایسے میں نظر آیا کہ جو جناب رباب کا خیمہ ہے وہاں پر جناب رباب کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اور امام سوال کرتے ہیں کہ اے رباب کیا وجہ ہے, کس لیے آنسو بہا رہی ہو؟ رباب کہتے ہیں مولا میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں. کیا وجہ کیا ہے, کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ کہ مولا آج ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے, لیلہ اکبر کو تیار کر رہی ہے, فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے, زینب اونو محمد کو تیار کر رہی ہے. مولا ہے میری قسمت, میں کتنی بد قسمت ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ پر قربان کر سکوں اور فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں. اور رباب خود کہتی ہے کہ مولا میرے پاس پروردگار نے مجھے دو بچے دیے, ایک سکینہ اور ایک علی اصغر. سکینہ بچی ہے, لڑکی ہے, اس کے اوپر جہاد ساکت ہے, وہ میدان میں جا کر جہاد نہیں کر سکتی. اور جو میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا ہے, وہ اتنا چھوٹا ہے گھٹنیوں کے بل بھی چل کر میدان میں نہیں جا سکتا. اگر وہ اتنا بھی بڑا ہوتا مولا میں اسی طرح سے اسے بھیج دیتی, مگر یہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل بھی چل کر میدان میں نہیں جا سکتا. میں آپ عزاداروں کی طرف سے کہوں, اے ام رباب, اے بی بی, اے شہزادی, آپ کے یہ دونوں بچے تو اتنا بڑا جہاد کرنے والے ہیں کہ آپ کی سکینہ شام پتا کرے گی, آپ کا اصغر کربلا پتا کرے گا. آپ کا اصغر تو وہ جہاد کرے گا کہ لوگ اکبر کے جہاد کو بھول جائیں گے, عباس کے جہاد کو بھول جائیں گے, مگر اصغر کا جہاد کون فراموش کر سکتا ہے؟ اور واقعہ عزیز و عجیب وقت آ گیا حسین مظلوم کے اوپر کہ عاشور کا دن گزرتا جا رہا ہے اور وہ وقت کے اثر سے کچھ پہلے حسین مظلوم اس ٹیلے پر بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ یہ اتمام حجت ہے حسین کی طرف سے, اتمام حجت. اور جب حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تو کیا ہوا, اس خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی کہ جہاں پر جناب علی اصغر تھے. اور اب حسین آ کر سوال کرتے ہیں, بیویوں یہ رونے کی صدا کس لیے؟ تاکہ مولا آپ کے استغاثے کو سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. گویا حسین سے کہہ رہے ہیں علی اصغر اپنی زبان حال سے, اے بابا آپ کا یہ ننا کمسن مجاہد ابھی باقی ہے, ابھی سے آپ نے استغاثہ کیوں کر بلند کر دیا؟ اور اب حسین آتے ہیں ام رباب کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے رباب لاؤ اصغر کو میرے پاس, تو مجھے دو, ہو سکتا ہے کہ میں اصغر کو پانی پلا کر لاؤں. اور اب حسین اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر لا رہے ہیں, مقصد یہی ہے کہ دھوپ کی تمازت علی اصغر کو مزید بے چین نہ کرے. اور لشکر یزید کیا سوچ رہا ہے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. اب واقع یہ قرآن ناطق کا ایک پارا تو ہے کہ جسے حسین اپنی ابا کے دامن میں لے کر آ رہے ہیں, اور جب میدان میں آئے تو اس کے بعد اب جب ابا کے دامن کو پلٹا نظر آیا, ہاتھ میں یہ چھ مہینے کا بچہ ہے, یہ چھ مہینے کا بے شیر ہے. اور حسین کہتے ہیں اے فوج اشقیا, اے فوج اشقیا, اگر تمہاری نظر میں کوئی خطا کار ہے, کوئی قصوروار ہے, تو وہ میری ذات ہے نا. دیکھو اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے, دیکھو اس بچے کا کیا قصور ہے. ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, آگے بڑھو اور اسے پانی پلاؤ. حسین یہ فریاد بلند کرتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آتا. حسین پھر اتمام حجت کے لیے کہتے ہیں اے فوج اشقیا, اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, لو میں اس اصغر کو زمین کربلا پر رکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں, تم خود آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اس بچے کو پانی پلا دو. مجھے نہیں معلوم اصغر کو جب اس جلتی ریت پر حسین نے رکھا تو بچے کا کیا عالم ہوا, بچہ تڑپ کر رہ گیا, بچہ تڑپ کر رہ گیا, مگر کوئی آگے نہیں بڑھتا. حسین پھر اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا اصغر, تو خود بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے نا, تو خود بتا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے. اصغر نے اپنا چہرہ فوج اشقیا کی طرف کیا اور اب سوکھی ہوئی زباں اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کی. فوج اشقیا میں تلا تم, اور ہرملا کو حکم دیا جا رہا ہے. عمر سعد کہتا ہے یا ہرملا اختا کلام الحسین,
اے ہرملا حسین کے کلام کو کاٹ دے. مگر ہرملا نے کیسے کاٹا؟ ارے وہ سہ شوبہ تیر تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ارے اسے کمان میں جوڑا گیا. مگر عجیب بات یہ ہے ہرملا تیر چلانا چاہتا ہے تیر گر جاتا ہے, پھر تیر چلانا چاہتا ہے تیر گر جاتا ہے. ہرملا کا ساتھی سنان آ کر سوال کرتا ہے اے ہرملا اتنا بہادر ہو کر بچے سے ڈر گیا؟ ہرملا کہتا ہے بچے سے نہیں ڈرا, بچے سے نہیں ڈرا, مگر مجھے فقط اتنا احساس ہوتا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کی ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے. سنان کہتا ہے اے ہرملا میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں, اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھا یہ ہرملا کا تیر چلا اور اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. یہ تیر ستم اصغر کے گلے کو چھید کر پار ہو گیا. عزیزوں یہ تیر حسین کھینچنا چاہتے ہیں, بچہ تڑپ رہا ہے. حسین کہتے ہیں بیٹا اصغر تڑپنا نہیں, یا علی مدد کہہ کر تیر کھینچا, خون کا فوارہ بلند ہوا. حسین اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں. آسمان سے صدا آتی ہے اے مولا یہ خون ناحق نہ گرائے نہ پھینکیے, ورنہ بارش نہ ہوگی. زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں, زمین سے صدا آتی ہے مولا یہ خون ناحق زمین پر نہ گرائیے ورنہ غلہ نہ اگے گا قیامت تک. حسین اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر مل کر یہ کہتے ہیں میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی خدمت میں اسی طرح جاؤں گا کہ یہ خون میرے چہرے پر ہوگا. اے مولا اصغر کے جنازے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حسین کہیں گے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا, میں ماں کو کس دل سے بتاؤں؟ سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے. زباں پر جملے کیا ہے؟ رزن بے قضا ایک و تسلیم اللہ. عزیزوں معلوم ہے حسین جب خیمے پر پہنچے ہیں ایک جملہ سکینہ نے کہا اور ایک جملہ رباب نے کہا. سکینہ اپنی معصومیت میں کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے معلوم تھا آپ اصغر سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اصغر روتے ہوئے گیا تھا خاموش آیا ہے, آپ نے اسے پانی پلا. اے سکینہ کیسے بتایا جائے اصغر پانی پی کر نہیں آیا تیر کھا کر آیا ہے. اور جب رباب نے اپنے بشیر کو دیکھا کہا یا بنیا مثلوں کا یوں نہ, اے بیٹا اصغر چھ مہینے کے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. واہ اصغر واہ حسین.
باور نہ ہو تو دیکھ لو تم پاس میں